بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کسی بندے کا حکم سمجھ کے نہ سنیں، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے. اس کے سننے کے بعد کوئی چیز پر اپنی چوائس کی یا نفل نہیں رہ جاتی، فرض ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم سبق لو. کیا ہے وہ آیات، کیا ہے وہ احکامات؟ الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. زنا، جس کا مفہوم سب کو معلوم ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایسا جسمانی تعلق جو صرف قانون کے دائرے اور نکاح کے بعد ہی حلال ہو سکتا ہے، ایسا تعلق جو بغیر نکاح کے ہو، اس فعل کا ارتکاب اسلام میں حرام ہے. اخلاقاً بھی یہ بات بری ہے، معاشرتی حیثیت سے بھی معیوب ہے. اسلام نے اس تعلق کو نہایت ناپسندیدہ قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہو اور ساتھ زنا کے طریقے پر بھی عمل کرنے والا ہو. یہاں پر زنا کی سزا بہت سخت بتائی گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے خاندانی نظام کی بہت حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے امن و امان کا، اطمینان کا انحصار اس کے افراد کے رویوں پر ہوتا ہے، اور افراد کے رویے خاندان کے اندر جنم لیتے ہیں. اور اگر خاندان کا یونٹ ٹوٹ جائے اور اس میں ایسی چیزیں داخل ہو جائیں جو انوانٹیڈ ہیں یا پسندیدہ نہیں، یا بغیر ذمہ داری کے انسان ایسے تعلقات قائم کرے، تو اس سے گھر کا سکون اور اطمینان بگڑ جاتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ایک بیوی کو یہ معلوم ہو کہ اس کا شوہر ایسی عادت بد میں مبتلا ہے، تو اس کے دل کا حال پوچھئے کہ کیا وہ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ اپنے گھر کے، اپنے زندگی کے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں، ان کو صحیح طور پر نبھا نہیں سکتی. وہ مسلسل ایک کشمکش کا شکار رہتی ہے، ایک جلن اور کرن کا شکار رہتی ہے، مسلسل ایک غم اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. جس عورت کو یہ معلوم ہو کہ اس کا شوہر بے وفا ہے، اور اسی طرح وائس ورسا، اگر کسی شوہر کو یہ علم ہو کہ اس کی بیوی اس سے وفا نہیں کرتی، خیانت کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی. اور اس بیوی سے جو اولاد ہو، اس کے بارے میں بھی اس کو شک ہوگا، اور ان بچوں کو وہ پوری محبت اور شوق کے ساتھ پال نہ سکے گا، ان پر وہ خرچ نہ کر سکے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہ پائے گی جو کسی خاندان کے اندر ایک ایسا بچہ گھسا لائے کہ جو اس کا، اس خاندان کا نہ ہو. یعنی اپنے شوہر سے ایسی خیانت کرے کہ اس کے نام ایک ایسا بچہ منسوب کر دے جو کسی اور مرد سے ہو. اسی طرح جس گھر کے اندر نوجوان لڑکیاں ایسی عادت بد کا شکار ہو جائیں، اس گھر کا سکون لٹ سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عورت کے حقوق پر بہت سخت ضبط پڑتی ہے. اسلام نے عورت کو بہت عزت احترام کا مقام دیا، اس کو خاندان کی پروٹیکشن دی، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ داری اس کے باپ پر ڈالی کہ وہ اس کے نان نفقے، اس کے ضروریات زندگی اور اس کے ساتھ مل کر تربیت کرنے کی سب تکالیف کو عورت کے ساتھ شیئر کرے. اور اگر ایک مرد صرف اپنی تسکین کی خاطر کسی عورت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے حوالے ایک بچہ کر کے خود کہیں فرار ہو جاتا ہے، تو یہ عورت کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے. اسی لیے اسلام عورت کی عزت عصمت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. اور آئندہ چند احکامات ایسے آئیں گے کہ جس میں زنا سے بچنے کے لیے تدابیر بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے، آخرت میں حساب کتاب اور جواب دہی کا خوف پیدا کرتا ہے، پھر قانون الہی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایک بیوی سے اگر کسی کی تسکین نہ ہو تو 4 تک شادی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی بنیادی طور پر اس لیے ہے تاکہ کسی اور عورت پر بغیر ذمہ داری لیے اس سے تعلق قائم نہ کیا جائے. پھر اسی طرح اگر دونوں کے دل نہ ملے شادی کے بعد تو طلاق کا راستہ رکھا گیا، اگر شوہر طلاق نہ دے تو عورت کے لیے خلا کا راستہ رکھا گیا. خاندانی ناموافقت کی شکل میں باہم صلح نہ ہو سکے تو خاندانی پنچایت اور پھر عدالت کی شکل میں
سہولت فراہم کی گئی کہ اپنے مسئلوں اور مسائل کو وہاں سلجھا لیا جائے. مردوں اور عورتوں کو بغیر شادی کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا. حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجرد نہیں چھوڑا گیا, ان کو بھی خاندان کی پناہ میں اور نکاح کرنے کا حکم دیا گیا. پھر اسی طرح ان تمام چیزوں کو بین کیا گیا جو انسان کے اندر جنسی جذبات کو بھڑکانے والی ہو. اسی لیے فحاشی کے تمام دروازوں کو بند کیا گیا. عورتوں کو حجاب کا حکم دیا گیا کیونکہ عورت ایک ہیرے کی طرح ہے. جس طرح ہیرے کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ وہ قیمتی ترین ہوتا ہے, اسی طرح عورت کو اپنی زیب و زینت, اپنی عزت و عصمت, اس کی حفاظت کرنے اور اس کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا جہاں پر اس کی اس عزت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. ان کو سزا دیتے وقت تمہارے اندر کوئی ترس کا جذبہ نہ آئے اور اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو. وہ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ سزا پڑتے دیکھ کر عبرت پکڑے. الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا, زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. گویا زنا کو شرک کے ساتھ تشبیہ دی گئی. جس طرح شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بے وفائی ہے, اسی طرح زنا کرنے والا مرد یا عورت اپنے شادی شدہ پارٹنر یا جس سے شادی آئندہ ہونا ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, یہ بے وفائی کر رہا ہے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک, اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت اس عادت بد کا شکار ہے, اس سے نکاح کرنے میں احتیاط برتی جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ شادی کے بعد بھی خاندان کے اندر وہ حفاظت فراہم نہ کر سکے اپنے بچوں کو. اگر اس کا حیا پامال ہو چکا ہے, تار تار ہو چکا ہے, تو ہو سکتا ہے بعد میں بھی وہ با حیا اور با عفت نہ رہ سکے. لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اور سچے دل سے پلٹ آئے ایسے گناہ سے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں, کون سی تہمت؟ یا ہر قسم کی تہمت نہیں, زنا کی تہمت مراد ہے, پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں, ان کو اسی کوڑے مارو. یعنی اگر کوئی کسی عورت پر ایسا کوئی سکینڈل کھڑا کرے یا اس کو جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت نہ کر سکے, تو صرف ایک بات کہنے پر اسے 80 کوڑے پڑیں گے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کی عزت اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کہ اس کی عزت پہ کوئی بات کرے تو صرف بات کی سزا 80 کوڑے ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو, تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. بات یہ ہے کہ ایک طرف زنا کی سزا دلوانے کے لیے 4 گواہوں کی شرط رکھی, اور یہ بہت سخت شرط اس لیے رکھی گئی تاکہ ہر شخص کسی کے اوپر بے وجہ میں اٹھ کے الزام نہ لگائے اور دوسرے کو پکڑوائے نہیں. ورنہ تو انسان کسی کے ساتھ کوئی بھی عداوت یا بیر ہو تو اس کو سزا دلوانے کے لیے ایسا ہی کوئی اس پر الزام لگا دے. جیسے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسے واقعات سننے میں آئے کہ خواتین اگر وراثت میں اپنا حصہ لینے کا مطالبہ کرتی ہیں تو بسا اوقات خاندان کے مرد ان پر ایسے الزام لگا کر ان کو جیل میں کروا دیتے ہیں, پکڑوا دیتے ہیں, یا ان کو سخت اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے زنا کی سزا اس کے لیے رکھی جس کے جرم کو 4 لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ پوری طرح گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس فیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اگر ان میں سے ایک بھی داواں ڈول ہو جائے تو سب کو کوڑے پڑ جائیں گے, اور اگر ایک گواہ بھی کم ہو تو کوئی شخص اس مقدمے کو عدالت میں نہیں لا سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے بارے میں یہ بات کہے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس میں انسان دوسروں کے معاملے میں تو صبر کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ ایسا جرم کر رہی ہے تو کیسے چپ رہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی پر حضرت شریک بن سمحاق سے زنا کی تہمت لگائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف لگائی جائے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو گواہ تلاش کرتا پھرے؟ لیکن آپ وہی فرماتے رہے کہ 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف جاری کی جائے گی. قذف کہتے ہیں 80 کوڑے لگانا جو کسی پر زنا کا الزام لگائے. اس اس وقت حضرت ہلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری حد قذف ساقط ہو جائے گی۔ پھر اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو کسی سے زنا کرنے پر متہم کریں پھر وہ یہ طریقہ اختیار کریں، اور اس قانون کو لیان کا قانون جو لعنت سے نکلا ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ یہاں سے واقعہ عشق بیان ہو رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی فرماتے، جس کا قرہ نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ تو غزوہ بن المصطلق میں قرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام نکلا، آپ انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوہ سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور بہن کا ہار جسے آریتن ساتھ لے گئی تھی کھو بیٹھی۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ان کا ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پہ لادا کرتے تھے، جسے ہمارے یہاں پالکی ہوتی ہے، اسی طرح اس زمانے میں خواتین کے اونٹ پر بیٹھنے کے لیے پالکی کی طرح چیز ہوتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس پالکی کے اندر ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پہ چونکے نہیں، کیونکہ اس زمانے میں حضرت عائشہ ابھی نو عمر تھی اور بہت ہلکے جسم کی تھی۔ کئی آدمیوں نے مل کر وہ پالکی اٹھائی، اس لیے کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ خاتون اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار ڈھونڈ کر جب واپس اپنے قیام گاہ پہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، کوئی پکارنے والا نہ تھا نہ کوئی جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہیں پائیں گے تو واپس پلٹ کر یہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پہ غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت عائشہ کی یہاں آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ پچھلی رات کو چلے آ رہے تھے، صبح کو اس جگہ پہنچے جہاں آپ موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ کوچ کر جائے تو پیچھے گری پڑی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بعد میں آئیں۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں موجود ہیں تو انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی، اپنی سواری حضرت عائشہ کے قریب کر دی، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے زبان سے انا للہ کے سوا ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر دوبارہ پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پہ تبصرہ کیا، اور اللہ کے خبیث دشمن عبداللہ بن ابئی جو منافق تھا اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دل میں جو حسد کی چنگاری سلگ رہی تھی اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا اس شخص کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اس وقت آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خود جم کر پروپیگنڈا کیا، کیونکہ عبداللہ بن ابئی نے جو بات کہی تو سارے منافق اس کے ساتھ مل گئے اور ان میں تین مخلص مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک ایک مشکل وقت گزارا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عائشہ واپس آ کر غزوہ سے بیمار پڑ گئیں، ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہی۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان پہ کیا تہمت لگی، البتہ یہ بات کھٹکتی رہی کہ بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی طرف ویسی نہ تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ایک رات حضرت ام مستہ کے ساتھ وہ رفع حاجت کے لیے گئیں تو راستے میں انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے بارے میں شہر بھر میں کیا باتیں مشہور ہیں، اور جس تہمت کا انہیں علم ہوا تو اس کے بعد ان کی حالت اور غیر ہو گئی۔ وہ واپس گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، اور وہاں پر جب کئی دن رہی تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میری والدہ بھی تھی، والد بھی تھے، اور کوئی بھی میرے حق میں صفائی دینے کو تیار نہ تھا۔ میرا بہت سا وقت روتے روتے گزر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا ایک دن کہ جیسے روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور ایک خاص کیفیت جو عام طور پر وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی۔ وہ وحی جب نازل ہونا بند ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، یعنی جس نے الزام تراشی میں جتنے الفاظ بولے وہ اپنا اپنا عمل خود سمیٹ گیا اور اس کا جواب دہ ہوگا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا، تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، یعنی کسی پاک دامن عورت پر الزام نہ لگانا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں ساتھ ساتھ ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں سے اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی عورت یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو نہیں توڑ سکتی کہ میں تو بہت نیک عورت ہوں، یا میں تو فلاں عہدے پر فائز ہوں، یا فلاں بڑے شخص کی بیوی ہوں، یا میرا شوہر یا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک انفرادی طرز عمل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس گھر سے ہے یا کس قبیلے سے ہے، جب تک کہ اس کا اپنا عمل بہت اچھا نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہستی پر الزام لگ گیا تو باقی کوئی عورت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے احکامات نازل کیے کہ جن کی پابندی میں ہی ہماری فلاح و بہبود ہے، اور ان احکامات کو اپنے لیے ایک وبال جان اور مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، یا عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ یہاں پر فحاشی پھیلانے کے بارے میں بہت سخت بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ فحش کام کی اشاعت میں حصہ لیں گے، مثلاً کسی چیز کے چھاپنے میں یا سنوانے میں یا کسی بھی طریقے سے، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اگرچہ آزمائش وقتی طور پر آئی لیکن اس کے بعد بادل چھٹ گئے اور مسلمانوں کو کچھ قوانین دیے گئے کہ شاید اس کے بغیر اگر وہ دیے جاتے تو وہ اتنے بہت مؤثر ثابت نہ ہوتے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ کر عورتوں پر اتنی پابندیاں کیوں ہیں اور عورتوں کے لیے یہ اتنی مشکل کیوں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھے، مرد خود کو تو نہیں ڈھانک لیتے؟ اس بات کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ عورتوں کے اندر سے اٹریکشن ختم کر دی جائے اور عورتیں بالکل ایسی ہی لگیں جیسے مرد لگتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ مرد کا جوڑا مرد سے اس کے اندر کیا خوبی ہوتی۔ اقبال نے کہا کہ وجود غم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ مردوں کو حجاب پہنا دیا جائے اور عورتیں کھلے عام کریں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حجاب کے اندر سے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو گھر کے اندر بٹھا دیا جائے تاکہ عورتوں کو تنگ نہ کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ بازاروں گلیوں میں خوب آزادی سے گھومیں پھریں، سارے کام بھی پھر عورتیں ہی کریں، کاشتکاری عورت کیا کرے، کارخانے عورت چلائے، دکانداری عورت کرے، اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائیں پیئیں، اخبار پڑھیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مرد باہر کا کام کریں اور اگر عورت کو ضرورت کے تحت باہر آنا پڑے تو وہ اپنے حجاب میں آئے تاکہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا سامان نہ ہو، اور اس طرح عورت کا جو اپنا حسن ہے وہ بھی برقرار رہے، اس کی عزت بھی برقرار رہے، اور مردوں کے لیے بھی کام کرنے کے زیادہ بہتر مواقع ہوں۔ کیونکہ خواتین جب اس کام میں خلل اندازی کرتی ہے تو بسا اوقات کام کی پروڈکشن جو ہے زیادہ بہتر طور پر نہیں ہو سکتی جب حجاب کے وہ تقاضے پورے نہ ہوں۔ بہرحال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی اگر کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ سورۃ الاعراف میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ شیطان نے سب سے پہلے انسان پہ جو حملہ کیا وہ اس کی حیا پر تھا، اور وہاں خبردار کیا گیا تھا، اے بنی آدم، شیطان تم کو پھر فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان سے ان کا لباس اتروایا۔ لہٰذا آج بھی دنیا میں شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کا لباس اس سے اتروا کر اس کو بے حیا کر دے۔ لہٰذا فرمایا کہ تم اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس کی پیروی جو کوئی کرے گا اسے تو وہ فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت پاک پاک ہوں. کیونکہ عام طور پر جب لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ نے عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے, اپنی زینت کو, خوبصورتی کو, اپنے لباس اور اپنے جسم کی جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں ان کو چھپانے کا حکم دیا ہے, تو عموماً لوگ آرگیو کرتے اور کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے, یہ پردہ تو نگاہ کا ہوتا ہے. دل کے پردے کا دعویٰ ایک طرح سے اپنی پاکیزگی کا دعویٰ ہے جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک اور جگہ اس سے منع فرمایا, لا تزکو انفسکم, خود کو پاک مت کہو. اور یہ کہنا کہ نگاہ کا پردہ ہے تو نگاہ سے اگر پردہ آ جائے تو انسان کو تو کوئی حق اور خیر پھر نظر ہی نہیں آتا. اس لیے پردہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا, اس کے ساتھ ساتھ اگر دل اور آنکھ میں شرم ہو, حیا ہو, تو وہ ٹھیک ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مساکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے, انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلاؤں نے بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام غلط تھا, کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں, اور کسی نبی کی بیوی ناپاک کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ناپاک عورتیں تو ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. اب یہاں پر وہ ایسی پریکاشنز بتائی گئیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان زنا جیسی بیماری میں اور وبال میں گرفتار ہونے سے بچ سکتا ہے. سب سے پہلی پابندی کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو. کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص بے دھڑک کسی کے گھر میں چلا جائے بغیر پوچھے, اور وہاں ہو سکتا ہے کہ صرف ایک نوجوان لڑکی ہو اور وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے. تو یہ ہے کہ جب تک دوسرے کے گھر سے اجازت نہ ہو اندر آنے کی تو کسی کے گھر میں مت جاؤ, اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو, یعنی جا کے پھر سلام بھی کرو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو, یعنی اکیلے گھر میں بھی مت جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہوں کہ اگر انوانٹیڈ لوگ آئے اور ان کو کہا جائے کہ واپس جاؤ اور وہ واپس چلے جائے اور پھر کبھی ناراض نہ ہو؟ نہیں, ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار ختم ہو کر رہ گئے. اول تو یہ کہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں, دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کام میں مصروف ہے اور وہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتا تو اس پر ناگواری کا اظہار. پھر فرمایا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے, البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, یعنی کسی کا ریزیڈینشیل ایریا نہ ہو, مثلاً ہاسپٹل وغیرہ, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو